تو شروع ہی میں واضح کر دیا کہ دنیا میں دو گروہ ہیں، اللہ جی نے پکڑ ہوں بس سبیر اللہ امان ہوں، یہ قوم ہے کافر قوم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے رستے سے روکا، اللہ کی شریف کے جو دشمن ہیں ان کے سارے لے کے برباد ہو گئے۔ اب الفاظ کو غور کیجیے، اللہ کے نزدیک دوسری قوم یہ قوم کی ہے، اللہ جی نہ آ منوں وہ آنے میں سوال ہاتھ وہ آ منوں بیمار مسلا اللہ محمد، اور وہ لوگ جو ایماندار جو سہار کر رہے ہیں اور جو ایماندار اس پر جو محمد پر نازل ہوا، لہذا اصل ایمان میں اہمیت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان کے سب لاہ ہونے رکھا، ہم جن عیسائی کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو، ہم بھی مانتے ہیں آخرت کو، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کا سارے قدم لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن نہیں قرآن کہتا تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے، ورنہ دین آمن واضح اسوار ہاتھ و آ منو بیمان اللہ محمد کب فراہم ہم سے کیا واسطہ بالا ہو۔ تو ہماری قومیت کی بنیاد ہے اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی یہ ایمان رکھتا ہے، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے یورپ کا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، کہیں کا ہو، ہم سب کے سب کیا ہے؟ ہم آپس میں بھائی ہیں، ان المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فأصلحوا بین اخویکم، تو دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے، تو میں تکلیف ہو کہ تم دو بھائیوں کے درمیان لنگش ہے اور تم فوری طور پر ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرو، مطلب اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم دوسروں پر رحم کرو گے، ان کے جھگڑے مٹاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ابھی حوالے سے کچھ احادیث یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں، چھ احادیث، جس سے آپ کو اندازہ ہو چکی کتنا اہم موضوع ہے ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ پہلی حدیث مسلم کی ہے، مسلم اور بخاری دونوں کی ہے، مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانی ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا، پھر آپ سب نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، اگر اس کی آنکھ دکھے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی سارا جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ تیسری حدیث پھر متفق علیہ بخاری مسلم کی، قسم ہے اس ذات کے پاس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اکیلے پسند کرتا ہے۔ پھر متفق علیہ حدیث ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی اپنے ذمے لے لیتا ہے، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کر دے گا، جو کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا، کہاں اللہ کے رسول کے ساتھ اور کہاں ہمارا قرضے میں۔ الفاظ یہاں پر آتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مسلمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا، لیکن ہم نے کیا کچھ کیا ہے، کتنے بڑے ہم مجرم ہیں، ہم نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی، جن مجاہدین نے ہمیں روس کے تسلط سے بچایا، روس کو افغانستان سے زیادہ محبت ہمارے علاقوں سے تھی، گرم پانی تک آنا چاہتا تھا، ہم نے انہیں اپنے محسنین کو ناطرین دیا کی بھرپائی کی، بلکہ ان کے خلاف مسئلے بیکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا سے بچائے، ہم نے یہ سب سزا ہم اس کے ہمدار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے رحم کرنا۔ پانچویں حدیث، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے خوش نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ اختیار کرو، تم میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے مصیبت میں چھوڑتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کی توہین کرتا ہے۔ پھر اپنے دین مبارک کی طرف تین مرتبہ تین بار اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، میرے دل میں تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت محترم ہے۔ اور آخری حدیث ہے متفق علیہ، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں، سلام کا جواب دینا، بیمار کی عادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک آنے پر یرحم اللہ کہہ کر اس کے لیے دعائیں رحمت کرنا۔ اب اس کے بعد اگلی دعائیں تو ان برائیوں کا ذکر ہے کہ جن کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, دل پھٹ جاتے ہیں. دو آیتوں میں فرمایا یا جو اللہ دین آدم اے لوگوں کو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم, ان میں سے مرد مردوں کا مذاق نہ ہو رہا ہے. میں یہاں قوم کا تجربہ بہت اس لیے کرتا ہوں کہ آج کے خواتین کا ذکر علیحدہ سے آ رہا ہے. مرد مردوں کا مذاق نہ ہو رہا ہے. اکان یہ قوم خیرم دن ہو, ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ممکن ہے کہ مذاق اڑانے والوں سے اللہ کی نگاہ میں بہتر ہوں. ولا نثار من نثار, اور نہ ہی خواتین مذاق اڑائے خواتین کا. اکان یہ قوم خیرم دن ہو, ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. یہ ہے پہلی برائی, دوسرے کا مذاق اڑانا. نمبر دو, بلا کر میں لو ان کو سکوں, اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا مت دیا کرو. نمبر تین, بلا تنا کر دوں بدل پاؤ, اور ایک دوسرے کے اوپر برے نام کا پر نہ دیا کرو. بالکل پسو کو بادت نماز, ایمان لانے کے بعد بھی برا نام رکھنا تو بہت ہی برا ہے. کہاں ایمان اور کہاں ہی رکھے حد تک بنایا مبندم دیکھو, اور جو لوگ پابا نہیں کریں گے پولا سبم سوالمون اور وہ بھی لوگ لانے. یا جو اللہ دین آمن, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کی طالب کثیرم محنت کر, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. یہ ہے چوتھی برائی. اتنا بادل گندے اسمن, اس لیے کہ بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. بلا تجسر ہوں, اور باقی برائی ایک دوسرے کی دو میں نہ لگاتی ہے, ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو. اور بلا جب کا باغ کو اندازہ کہ جو راستی برائی, اور تم میں سے بعض باغ کی ربت نہ کرے, اس پیچھے ان کی برائی کو بیان نہ کرے. اور جو ہندو آگ تم کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا انیا کو نہ اپنی نیتن, کہ وہ اپنے ایسے بھائی کا گوشت کھائے جو کہ مر چکا, مردہ بھائی کی نوٹ میں سے نوٹ راج میں سے نوٹ جو کہ گوشت کھا رہا ہو, صحیح کو پسند کرے گا. تب کرے تم ہو اس مثال کو تم نے بہت ہی ناپسند کیا. فرمایا رب اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یہاں پر ایسے نظر کیا کہ دو آیتوں میں چھ مجلسی برائیاں بیان کی گئی کہ جن کی وجہ سے اکثر و بیشتر دل پھٹ جاتے ہیں. عربی زبان کی ایک مقولہ ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلوار کا زخم منتقل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ منتمل نہیں ہوتا. کتنی ایسی بات کہتی کہ جس کی وجہ سے لکیر آپ کے دل پر پڑ گئی, اور اس کے بعد پھر باوجود کوشش کے آگے کر وہ اس کو بھول نہیں سکتا. اس کو کہ اس کے اندر میرے بارے میں یہ جذبات تھے جو آج اس کی زبان سے ظاہر ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر گیارہ میں ایسی برائیاں بیان ہوئی ہیں کہ جو فیس ٹو فیس ہوتی ہیں, روبرو ہوتی ہیں, اور آیت نمبر بارہ میں وہ برائیاں ہیں جو کہ عام طور پر کسی کی پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں, سامنے نہیں ہوتی. آیت نمبر گیارہ کی تینوں برائیاں کی نقطے ہی شر ہیں, ان کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں. لیکن آیت نمبر بارہ میں جو برائیاں بیان ہوئی ہیں, یہ آگے وضاحت آئے گی کہ بعض صورتوں میں ان کے لیے گنجائش بھی موجود ہوتی ہے. اس طریقے پر اللہ نے تین برائیوں جو بالکل تین نقطے ہی شر ہیں اور جو روبرو ہوتی ہیں وہ ایک آیت میں اللہ نے جمع کر دی, اور وہ تین برائیاں جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات ان کی گنجائش سے ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے الگ آیت نمبر بارہ میں. اب دیکھیے آیت نمبر گیارہ میں چار بار ہے. نمبر ایک, سب سے پہلے فرمایا کہ کسی کا مذاق اڑانے سب سے پہلے برائی. عام طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کی ظاہری چیز کو دیکھ کر, کسی کی ظاہری صلاحیت کوئی نہیں ہے, اچھا وہ لہذا نہیں لے سکتا, فیصلہ گفتگو نہیں کر سکتا, اس کے لباس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فیشن کے مطابق نہیں ہے, اس کی شکل و صورت میں کوئی ایسی چیز ہے تو عیب ہے. اب آدمی ظاہر سے دیکھ کر مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت کو دیکھتا ہے. حدیث ترمذی شریف کی, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واموالكم. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارا مال و دولت دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو, دلوں میں تقویٰ ہے کہ نہیں ہے, دلوں میں ایمان ہے کہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو. تو ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ظاہری اعتماد, ممکن ہے کہ باطنی اعتماد میں اس وقت ایسا مقام ہو کہ اللہ کی نزدیک اس کی عزت ہمارے مقابلے میں جاتا ہو. یہ ممکن ہے کہ آج اس میں کوئی کمی ہے کوئی خامی, لیکن کم لوگ ایسی نیکی کر جائے کہ وہ ہم سے بھی جو ہے وہ درجے میں اوپر نکل جائے. تو فرمایا کہ کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کا مذاق نہ ہوا. عام طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر ہی کے اسلوب میں گفتگو کی, اور اس میں خواتین آپ کے آپ مخاطب ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر اللہ نے خواتین کا ذکر علیحدہ سے کیا ہے اور مردوں کا ذکر علیحدہ سے کیا ہے, اس لیے کہ یہ ایسی برائیاں ہیں مذاق اڑانے والی کہ جو خواتین کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ خواتین کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے, ان کو دنیا بڑی محدود اور چھوٹی ہوتی ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر زیادہ پڑتی ہے, ان کا وزن زیادہ بڑھاوتی ہوتا ہے گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے, زیادہ وہ کسی کا لباس دیکھ کر اس کا مذاق اڑا دیا, کسی کی وہ بات ایسی ہے اس کی وجہ سے مذاق اڑا دیا, کسی کے جو ہے وہ بالوں کا انداز, کسی کے جوتے, کوئی بھی کسی کی صورت کا خدا نہ خواستہ تو کبھی اس کا مذاق اڑا دیا. اس حوالے سے خواتین کو اللہ نے یہاں پر خاص طور پر مخاطب کیا کہ فرمایا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے اور نہ خواتین خواتین کا مذاق اڑائے. اب اس حوالے سے یہ بات صحیح نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ شاید کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے خواتین خواتین کا مذاق نہ اڑائے وہ مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں, اور مرد خواتین کا مذاق نہ اڑائے اور مردوں کا مذاق نہ اڑائے خواتین کا مذاق اڑا سکتے ہیں. وجہ سب یہ ہے کہ اسلام کے پورے احکامات جو آتے ہیں وہ پورے سے پورے ایک خاص پیکج کے ساتھ آتے ہیں. اس اسلام کے پیکج میں مخلوط معاشر کی اجازت نہیں, مردوں کی نسلیں الگ ہیں عورتوں کی نسلیں الگ ہیں, یہ تو ہم نے پردے کے احکامات کے ذریعے بکھیر کر اور نہ محرم مردوں نہ محرم عورتوں کو اکٹھا کر دیا, اور وہاں پر مزید سے یہ دوسرے پر جو ہے جملے کرنے جا رہے ہیں کہ سارے کا سارا شریعت تو مذاق اڑانا اللہ ملاحظ کرنے والی باتیں. ہاں جہاں مخلوط محفل ہوگی وہاں پر مرد ہوگا اس کے ساتھ اس کی محرم خواتین ہوں گی, یہ رشتے اتنے پاکیزہ ہے کہ یہاں پر تو مذاق اڑانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہے کہ پہلی برائی یہ ہے کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے ایسی سمجھ کے اس کا مذاق نہ اڑا. دوسری برائی کسی کو تانا دے کر یا اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا. بتایا کہ تم آپس میں ایک بھائی بھائی ہو, لہذا اگر تم مذاق اڑا رہے ہو مسلمان کا تو تم گویا اپنے اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہو. جیسے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی کر دو, تو کسی نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ آپ نے بتایا اگر تم نے کسی بھی ماں باپ کو گالی دی تو وہ گالی تم نے گویا تم نے اگر اس نے بڑے کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے دی تو گویا تم خود اپنے والدین کو گالی دلوانے کے ذمہ دار بنے. تو تم نے ہم سب ایک بڑی عجیب حدیث ہے, جب تک پس منظر معلوم نہ ہو تو آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا مفہوم کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مسجد میں کوئی شخص اعلان کر رہا ہو کہ میری فلاں کی چوری ہو گئی ہے کسی کے علم ہے تو تم جواب میں کہو کہ اللہ کرے کہ کوئی چیز نہ ملے. بغیر بڑی اچھی بات ہے کہ ایک آدمی کی چیز کو بھی بےچارا پریشان ہے اور ہم جواب میں بدوا دیں کہ کوئی چیز نہ ملے, لیکن ذرا تھوڑا سا گہرائی سوچ رہی ہے. اس لیے کہ حدیث کو سمجھنا کو آسان نہیں, حدیث سمجھنے کے لیے ہمیں باقاعدہ علماء اکرام سے رہنمائی لینی پڑے گی. اصل میں اس زمانے میں مسالے میں لاؤڈ اسپیکر بھی ہوتے تھے کہ وہاں پر ان چیزوں کا اعلان ہو رہا ہو ان چیزوں کا جو کہ مسجد کے باہر نہیں کھو گئی, بلکہ مسجد کے اندر اگر کوئی چیز کھو گئی اسی کا اعلان ہوتا تھا. اب ہو یہ کہ ایک بھائی نے مسجد کے اندر کسی کی بھائی کی چیز چرا لی, اس نے بہت بڑا گناہ کیا کہ اس نے اللہ کے گھر کا بھی احترام نہیں کہ وہاں اس نے چیز چرا لی, ایک اس کی غلطی ہے. دوسرے نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میری چیز چوری ہو گئی ہے کسی کے علم ہے, تو بڑا اس نے مسلمانوں کے ایپ کو نمایاں کر دیا. اس لیے منع کیا گیا کہ اگر مسجد میں کوئی ہماری چیز چوری ہو تو صرف پی جاؤ خبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں سے بہتر دے گا. لیکن اگر تو وہی کھڑے ہو کے اعلان کر تو بڑا تو مسلمانوں کے ایپ کی تشکیل کر رہے ہو کہ مسلمان اس قدر ایمان کے حوالے سے انحصار پر ہے کہ یہ مسجد میں بھی چوری سے باز نہیں آتا. اس لیے بعد اگر مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرے تو بڑا مسلمانوں کے ایپ کو نمایاں کر رہا, یاد ہو بہت چلتا تھا اس کی نہ ملے جس نے مسلمانوں کی بدنامی کر دی. تو فرمایا کہ اپنوں کو تانے مت دو, جس کو تم تانا دے تمہارا مسلمان بھائی ہے اس کا اگر الزام لگا رہے اس کو تانا دے رہے تو بڑا تم اپنی ملت کے اوپر جو ہے وہ ایپ لگا رہے. نمبر تین, کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہے. بعض اوقات میں کافی برداشت کرتا رہتا ہے برداشت کرتا رہتا ہے, آپ نے کسی خاص نام سے بتا رہے ہیں لیکن کبھی بھی اس کو غصہ آتا ہے اور وہ پھٹ پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر جب کسی سارے احتجاج کو چھپا دیتا ہے. تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا انسانی نیچر اور گھٹیا قسم کی حرکت ہے. پھر ہم یہ ظلم کرتے ہیں پوری پوری کمیونٹی کے ساتھ کہ جو ہے وہ کسی خاص گروہ کو خاص نام سے پکارا شروع کر دیا. یہ ارے تو خدمت آ رہا ہے, یہ فلاح ہے, یہ فلاح ہے, یہ فلاح ہے, انسانی بہت اور گھٹیا حرکت. ہر جس کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں نہ کسی گروہ کا برا نام رکھنا چاہیے. ان کا تعلق پنجاب سے رہتا ہے ان کا خاص نام ہے, ان کا تعلق صبح سرحد سے ہے تو ان کا خاص نام ہے, یہ اردو سپیکنگ ہے تو ان کا خاص نام ہے, یہ ساری جزیہ حرکتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اگر قرآن کا حکم ہمارے سامنے آ گیا تو آئندہ اپنی پچھلی حرکتوں پر توبہ کریں اور آئندہ کسی گروہ کو کسی غلط نام سے نہ پکارے, نہ کسی پرتوں کو پکارے اور نہ کسی گروہ کو غلط نام سے پکارے. فرمایا بے سلیس پر حکم کو بعد ایمان, ایمان لانے کے بعد یہ برے نام رکھنا تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. ومن لم یکن, اور جس کسی نے ان حرکتوں سے توبہ نہیں کی, فاولائے فہم الظالمون, ایسے لوگ بھی پھر ظالم. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں تین ایسی برائیاں جو کہ تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک سوء ظن یعنی برا گمان. انسان کی رائے کبھی بحث گمان کی بنیاد پر نہیں, ہر بے شیطان نے کسی کے بارے میں ہمارے اندر جو ہے وہ گمان پیدا کر لیا, کر دیا کہ تمہارا دشمن ہے. اب اگر وہ شخص کو اچھی بات چیت کرتا ہے تو ہم اس کو اسی بھرا کر لیتے ہیں, اگر وہ کسی کے ساتھ ہر سب میں بات کرے تو ہم سمجھتے میرا مذاق اڑا. اب آدمی پھر جو ہے وہ گمان پکڑتے کرتے کرتے رہتے. فرمایا کہ نہیں, صبح دن سے بچو, بعض اوقات یہ گمان یہ گناہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں, ہمیشہ نہیں لیکن بعض اوقات یہ گناہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. اتنا بعض اور دن میں البتہ بعض صورتوں میں گمان کی اجازت دی. کہتے نمبر ایک, کسی شخص یا گروہ کے معاملات اور جگہ سرگرمیوں میں ناپسندیدہ علامات اتنی واضح ہوں کہ اس میں دن کا جاننا بعضوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے پر بعض اوقات کو فیصلہ کر انداز سے وہ جب گمان کی بنیاد پر اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا, ممکن ہے فیصلہ غلط بھی ہو لیکن وہاں مجبوری ہے جیسی جو فیصلہ کرے گا گمان کی بنیاد پر. خدا کا رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنے مقدمات میرے سامنے لے کر آتے ہو, تم میں سے بات جب زبان ہوتے ہیں اس انداز سے وہ اپنے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں میں متاثر ہو جاتا ہوں. لیکن اگر کسی نے مجھے مس ڈرائیو کر کے میری عدالت سے اپنے حق میں وہ زمین کا ڈبہ لکھوا دیا تو سمجھو کہ جہنم کا ڈبہ میرے پاس سے لے کر لیا. تو بعض اوقات گمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ سارے گمان نہیں, بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری برائی یہاں پر بتائی تجسس. تجسس کرنا نہیں کسی کے دور میں لگنا, کسی کے ساتھ کوئی ہماری دشمنی ہو گئی, کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ چل رہا. اب آدمی جاننا چاہتا ہے اس کی تفصیلات, اس کے معاملات, اس کی ڈیلنگ کو. یہ وہ خاص طور پر بعض اوقات پڑوسیوں کے حوالے سے لوگ کان رہا تھا سن رہے ہوتے ہیں ان کے کیا باتیں ہو رہی ہیں, جھگڑا کیوں ہو رہا, آدمی لوگ کی آواز آ رہی ہیں, ان کی درخواست کتنی ہے, ان کا فراس کون آتا ہے. خام خاص دوسروں کے معاملات کی یہ وہ سال اور گریز کرنا, اسے منع فرمایا کہ تجسس نہ کرو کسی کے ذاتی معاملات کے اندر, خام خاص گول پورے مت کرو. اللہ کے رسول کا احساس ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد نے کہ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو, جو مسلمانوں کے وجود ڈھونڈنے کے در پہ ہو جائے گا اللہ اس کے در پہ ہو جائے گا, اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے محفوظ فرمانا. البتہ بعض صورتوں میں اس کی بھی اجازت ہے. نمبر ایک, کسی بھائی کی مدد کرنے کی نیت سے اس کے حالات جاننے کی کوشش کرنا. نمبر دو, رعایا کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کرنا. اور نمبر تین, کسی شخص کے متعلق شبہ ہو جائے تو اس کی سرگرمیاں دوسروں کے جان و مال عزت آبرو کے لیے یا ملک کی سالمیت اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے, اس کے متعلق کھوج پریس کرنا اور ان سرگرمیوں کی اطلاع حکومت کو دینا. حکومت وزارت تو خود بھی ایسے مشتبہ افراد کی سرگرمیوں کی نگرانی کر سکتی ہے. اگر کسی شخص میں تو ذاتی برائی ہے تو اس کی بردہ پوشی کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ برائی متعدی ہے تو پھر اس کی وزارت خود یا کسی با اختیار شخصیت کے ادارے کے ذریعے استعمال کرانا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اور دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہو اور ہم اپنے تقوی کی وجہ سے جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اگر میں نے کیا تو بری بات نہیں رہے گی. نہیں, ذاتی برائی ہے تو ٹھیک ہے, اس کا تجسس نہیں ہے, لیکن برائی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ملک کو ملت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یا تو خود استعمال کی جائے اور ورنہ ایسی اتھارٹی کو اطلاع کی جائے جو اس کی اطلاع کر سکے. تیسری برائی فرمایا ریبت کرنا, یعنی کسی ہر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. اگر واقعتا اس میں وہ برائی موجود ہے اور آپ اس کے پھر فکر کر رہے ہیں تو بھی بچے, اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر کون ہمیں درجے کا گناہ ہے اور اس سے کامیاب نہیں بھوتان. اور اس کے بارے میں مثال دی گئی بڑی مقروم قسم کی کہ بالکل غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص فوت ہو گیا, اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اب آپ کے ہاتھ میں چھری ہے, آپ اس کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں, تو یہ چیز ہم سب کو ناپسند ہے. غیبت بھی بالکل اسی طرح کی ہے کہ تم ایک ایسے بھائی کی برائیاں بیان کر رہے ہو جو کہ اپنے دفاع پر قابض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرمایا. نظر بہت آتی ہے اس کام میں, لہٰذا جہاں پر دو تین آدمی بیٹھیں گے تھوڑی دیر بعد کسی ایک شخص کا ذکر آ جائے گا اور ہر آدمی مزے لے لے کر جو ہے اس کو برائے کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے اور یہ جو معافی آتے ہیں خوشی کے عید وغیرہ کے معاوضے پر اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لینے چاہیے اس لیے کہ بھائی اگر میں نے اگر آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی برائی کی ہے تو بھائی مجھے معاف کر دینا, اس لیے کہ حقوق العباد کی باقی نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ معاف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, نے حضرت سے پوچھا صحابہ کرام سے مخلص کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اس کے حضور بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ مخلص کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو مخلص کو کہتے ہیں جس کے پاس جنم اور دینار نہ ہو. ہم نے فرمایا کہ نہیں, مخلص وہ ہوگا جس نے بظاہر بڑی نیکیاں کی ہوں اور قیامت کے دن وائے کا بڑے اچھے سے اعمال کرتا, لیکن یہ کہ کسی کا آسمارا ہوگا, کسی غیبت کی ہوگی, کسی کے ساتھ جاتی کی ہوگی. اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کر دے گا, پھر بھی دعوے دار موجود رہیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائی اس کے کھاتے میں ڈالے گا, اس کو جانوں میں ڈال دے گا. اب وہ مجھے دیا اللہ تعالیٰ بچے محفوظ کرنا. حضرت مسجد رحمۃ اللہ علیہ کا باتیں بڑا پیارا آتا ہے, ان سے جس نے کہا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا تھا, میں نے کہا انہوں نے فوراً بزرگوں کے انٹرنیٹ کو بھجوا دی تھی اس کو دیکھ, اور اس کے بعد اس نے کہا جناب یہ آپ نے مجھے بزرگوں کو بھجوا دیا, آپ مجھے فلاں احساس دی تو انہوں نے کچھ برائیاں کی ہیں تو میرے بڑے موقع ہو, مجھے بغیر محنت کے کچھ نیکیاں مل رہی ہیں تو کیوں نہ میں تمہاری خدمت کروں یہاں. تو وہ کوئی اس بات کے اس کو احساس ہو گیا, اس نے توبہ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ کرنا ہے, بڑی بڑی نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں گی اگر ہم اس وقت کی نظر کے اندر پڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنا. البتہ بعض اوقات غیبت کی بھی اجازت ہے, مطلب نمبر ایک ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت کرنا یا رپورٹ درج کروانا, اس بات کی نیت سے کسی کی برائی ایسے شخص یا عدالت کے سامنے بیان کرنا جو اس کی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہو, مقبول اس کی اصلاح, عدالت میں کسی کے خلاف گواہی دینا تاکہ عدالت اس فیصلے تک پہنچ سکے, ایسے افراد کے بارے میں تجسس کرنا اور انہیں کو برائی ہوئی تحریر کرنا جن کا نام کسی حدیث کے راویوں کی فہرست میں آتا ہے تاکہ حدیث کے مقام مرتبہ میں کوئی تعلق ہو سکے, کسی آدمی کی نکاح کی نسبت قائم کرنی ہو یا کسی کے ساتھ کو معاہدہ کرنا ہو یا کسی کے پڑوس میں آباد ہونا ہو یا کسی کو امانت دینا ہو, تو ایسے آدمی کو متعلقہ آدمی کا عیب محض اس نیت سے بتانا تاکہ وہ آدمی کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جائے. اور نمبر چھ ایسے شخص کی بدیانتی کو بیان کرنا جو کاروبار یا لین دین کے معاملات سے سچا ہو نہیں, تو ایسا دکاندار ہے جس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے آپ سب کو بتائیے کہ میں وہاں سے میں سودا خریدنا ورنہ تو میں نقصان ہو جائے گا, تو ایسے آدمی کی عیب بھی بتایا جا سکتا ہے. اور نمبر چار قومی رہنماؤں پر تنقید کرنا جن کے سیرت و کردار بارہ و خیالات اور فیصلوں کے اثرات اجتماعی معاملات پر پڑتے ہیں ان کے بارے میں تبصرہ کرنا یہ بھی ادرو شریعت جائز ہے. آج کے آخر میں امید کرائی گئی کہ اگر تم ان برائیوں سے بعد آ جاؤ گے اور توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی ثواب الرحیم ہے, نظر کرم کرے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا. اب اس کے بعد اس صورت رات میں اس کا شروع ہو رہا ہے آج نمبر 13 جس میں بتایا گیا کہ اسلامی معاشرے کا دیگر معاشروں کے ساتھ تعلق کیا ہے, اسلامی ریاست میں شریعت کی بنیاد کیا ہے, اور ایک بڑا اہم مضمون آ رہا ہے ایمان حقیقی کی پہچان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ, بے شک ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت, وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے خود تمہیں تقسیم کیا ہے خاندانوں میں اور قبیلوں میں, جو تعارفو تاکہ تم پہچانے جاؤ تمہاری پہچان ہو سکے, لیکن ان نہ اکرما کم عند اللہ اتحاکم, بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے متقی ہے, ان اللہ علیم الخبیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اس آیت میں بڑی اہم ہدایت اور وہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان تمدن ارتقا کرتے 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 بہت اونچی سطح پر آ چکا, پہلے انسان رہتا تھا غار میں, اس کی کل حکومت اس غار پر تھی, اس کی پوری طرح سے وہاں پر اس کی آزادی تھی. اب اس کے بعد جب افراد بڑھے, ایک آدمی کی نسل خاصی ترقی کر گئی, وہ پھر ایک قبیلے کا سربراہ بن گیا, اس کے ماتحت لوگوں نے قبیلے کی شکل تیار کر دی, پھر قبیلوں نے مل کر شہر بسائے, یہاں پر بھی پانی موجود تھا, جہاں پر زمین درخیز تھی وہاں پر کئی قبیلے آ کر آباد ہو گئے اور قبیلوں نے مل کر شہر بسایا. اس کے بعد پھر کوئی شخص اٹھا پالے آدمی, اس نے پہلے ایک شہر کی حکومت قائم کی, اس کے بعد دوسرے شہر سے اس نے حملہ کیا, اس سے حکومت قائم کی, پھر تیسرے پر پھر چوتھے پر, اور یوں کرتے 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 بادشاہوں نے بڑی بڑی ریاستیں قائم کر لی. اب یہ جو ریاست کا معاملہ اس حوالے سے اب صورت یہ ہے کہ انسان اب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر دنیا میں مختلف ریاستیں رہیں اور ان میں آپس میں اگر خدا نہ خاصہ اس طرح پاس ہوئے تو اس قدر مولک ہتھیار انسان بنا چکا ہے کہ آپس میں ہی لڑ کر اور انسانیت کی تباہی کا سامان ہو جائے. لہٰذا انسان روز محسوس کر رہا ہے کہ ایک ہی ورلڈ آرڈر, ایک دنیا میں ریاست ہو تاکہ یہ جنگ و جدال کا اور انسانوں کی تباہی کا خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ریاست قائم کرنے کے لیے کوئی اثاث انسان کے پاس نہیں. نفرت ہے آپس میں نفرت کی بنیاد پر. یہ خود خود کو سمجھتے ہیں سپیریئر, یہ آتا چودہ پیپل آتا بہت, اور اس کے بعد دوسروں کو جینٹائز کرتے ہیں. باقی سب کے ساتھ انسان کو جان کر جرمن قوم کو اپنے تفکر ہے کہ ہم یہ وہ اعلیٰ ترین نظر ہے. گورے اور کالے کی تمیز یورپ کے اندر پوری طرح سے نمایاں ہے. ہندوؤں کے مذہب میں ذات پات کی تقسیم برہمن برہمن ہے, چولہا چولہا ہے. صرف اور صرف یہ اسلام ہے جو اس کی اساس دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں. اور وہ کہہ کہ سب انسان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق, اور ایک آدم علیہ السلام اور ایک اما حوا سلام علیہا کی اولاد. لہذا اس بنیاد پر سب کے سب انسان برابر. بہت پیارا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے حضرت الوداع کے موقع پر, یا ایھا الناس اے لوگو ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہی ہے. وآباؤکم واحد, اور تمہارے والد بھی ایک ہی ہیں آدم علیہ السلام. الا تو سن لو لا فضل لعربی على اجمی, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ولا لعجمی على عربی, اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے. ولا اسود على احمر, اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر. ولا احمر على اسود, اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. الا بالتقوی سوائے تقوی. تو یہ ہے ایک بہت کے انسانی کی بنیاد, ایک خالق اور ایک ہی والدہ, اس کی بنیاد پر نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں. اور ایک ورلڈ آرڈر دنیا میں قائم ہوگا. اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے وہ جس ورلڈ آرڈر نہیں, وہ اصل میں جو قائم کرنا چاہ رہا ہے امریکہ, وہ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر ہے. ایک ایسا ورلڈ آرڈر دنیا میں آئے گا جس میں واقعتا عدل ہوگا, اور وہ ورلڈ آرڈر ہوگا جبکہ اسلام کا کوئے کوئے اسی پر غلبہ ہوگا. ان شاء اللہ ہم غریب وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ فرمایا کہ یہ قبیلوں اور قبوں کی تقسیم ہم نے خود کی ہے تاکہ پہچان میں آسانی رہے. سب کے سب انسان اگر ایک ہی رنگ کے ہوتے, ایک ہی شرم و شباد کے ہوتے, ایک ہی کد کاٹ کے ہوتے تو پھر یہ رنگی ہو جاتی ہے. اس کائنات میں حسن نہ ہوتا. اس کائنات کے اندر اصل میں حسن ہے ہی اس رنگا رنگی کی وجہ سے. اور پھر تعلق میں آسانی ہوتی ہے. آپ پھر دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق چین سے, اور ان کا یہ پس منظر ہے, یہ ثقافت ہے. اس کا تعلق افریقہ سے, ان کا یہ پس منظر اور یہ ثقافت ہے. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری تقسیم کسی کو فضیلت نہیں, بلکہ اسے مطلب اس لیے تاکہ پہچان میں آسانی ہو. اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت اس کی تو زیادہ مستقل ہے. اگر بدری کا معیار یہ رقبہ ہوگا تو پھر دنیا کے اندر مقابلہ پرلکشت ہوگا. پھر انسان اس حوالے سے دوسرے تعلق میں کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کر لے. یار اللہ جی نام الطف اللہ وقت وسیلہ, اے لوگوں جو مان لائے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکو, اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکو. یہاں پر اس کے بعد فرمایا آخر میں کہ ان اللہ عظیم الخبیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بات خبر ہے. فصل کا تعلق انسان سے ملتے ہیں اور وہ بات کی کیفیت ہے. اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ قوم سطح ہی کس مقام پر ہے. لہٰذا فرمایا ان اللہ علیم الخبیر, اللہ جانتا ہے تم سے کون مستقل ہے اور کون اللہ کے نظام میں زیادہ عزت والا ہے. لہذا تم ظاہری اعتبار سے کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا, اس کو مذاق اڑاؤ. اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ جس کا اللہ کے نظام میں کیا مقام ہے, کیونکہ وہ مقام تقوی کی بنیاد پر, تقوی کا تعلق انسان کی بات کی کیفیات ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان ان دونوں کا آپس میں فرق کیا وہ بیان ہوا. فرمایا قالت الاعراب آمنا, بدوؤں میں آ کر نبی آپ کے سامنے یہ دعویٰ کیا احسان جتلایا کہ ہم ایمان لے آئے. کلم تو میں ہوں ارے میں کہ تم ایمان نہیں لائے. بلا تم کو لو اسلمنا, بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما جب کل ایمان اپنی کلو کے تھے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وہی جتی اللہ اور رسول اللہ جب تم ان ہمارے تم تیار اگر تم اللہ اس رسول کی بات کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے آمان میں تو کچھ کمی نہ کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا. یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے کہ جہاں پر ایمان اور اسلام کو ایک متضاد حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ایمان لے آئے اور نو مسلم آ کر کہتے تھے کہ محمد دیکھیے ہم خبر ہے جھنڈے کے دار کے ایمان لے آئے. حالانکہ چونکہ اسلام غالب ہو چکا تھا آپ کو ایمان لانے ہی نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی احسان کر لاتے تھے. تو فرمایا کہ نہیں اے نبی آپ ان کے ایمان کی نفی کر دیجیے کلم کو میں کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تم یہ بہت سب اسلام لے آئے. تو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر اسلام اور ایمان ایک دوسرے کی ضد کے طور پر آئے ورنہ دیگر مقامات پر اسلام بھی ایک اہم حقیقت کے طور پر بیان ہوا. اسلام کو بھی کوئی آپ چھوٹی موٹی حقیقت نہ سمجھے یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تین آیتیں یہاں پر نقل کی گئی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اسلام کی اہمیت بیان کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹا خانہ بابر کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کی کیا دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك. اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنا فرما بردار بندہ بنا ہماری اولادوں میں سے اپنی ایک مسلمان امت کا. یہ اہمیت اسلام کی. اسی طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کی بتایا ہمارے نے کرنا قرآن ایران میں کہ ماں کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولا کردان حنیفہ مسلمہ. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے بلکہ وہ یسوع مسلمان تھے. مزید سورہ انعام آئے تو مزید میں فرمایا من یرد اللہ ان یهدیہ یسرع صدرہ الاسلام. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے تو اسے ہدایت دینی ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو اسلام بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کا تعلق زبانی اقرار سے بلا کیوں بولو اسلم تم کہو کہ ہم اسلام لائے اور ایمان کا تعلق تصدیق بالکل سے ولما جب پولیس ایمان اور تین فلو کے تم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا. تو اسلام قانونی سطح کا ایمان ہے. حقیقی ایمان وہ جو تصدیق بالکل ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم زبانی اقرار سے آگے بڑھ کر حقیقی ایمان کی طرف پیش قدمی کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے وہ لوگوں جو کہ زبانی کرانے ایمان لا چکے ہو حقیقتاً واقعتاً دل والا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اور ان کتابوں پر جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دل والا ایمان مطلوب ہے. زبانی ایمان تو منافقین کو بھی حاصل تھا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اور آیت میں فرمایا کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ دل والا ایمان چاہتے ہیں. اب یہ دل والا ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے اس کی وضاحت ابھی آ جائے گی اگلی آئے. یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم اس حال میں بھی اللہ کے رسول کی بات کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. حالانکہ مطلوب تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اطاعت لیکن اللہ غفور و رحیم ہے. اس کی شان کا فاضی شان رحیمی ہے کہ اگر تم اس حال میں بھی کبھی تم نے صرف زبانی اقرار کیا دل میں یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی لیکن اگر تم اس صورت میں بھی اطاعت کرتے رہو اللہ کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل قبول کرے گا. یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ بیان کے امام تیمیہ نے رحمت اللہ علیہ کیونکہ ہمارے باپ بہت سارے علماء سے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن بات بڑی لوجیکل امام ابن تیمیہ کی رحمت اللہ ہے کہ یہاں پر مومنوں کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان سے تو اللہ تعالیٰ دو بار نفی کر رہا ہے اس آیت میں کہ لم دو مینو ولما یہ کل ایمان وسیع کو لوگ. اور یہاں پر منافقین کا ذکر بھی نہیں. اس لیے کہ منافقین کی کوئی نیکی اللہ کا قبول نہیں. تو وہ نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے بس درمیانی سطح بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم آج کے اسلام میں کہیں گے میتھمیٹیکل ٹرم ہے کہ زیرو لیول پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیرو لیول پر نہ بھی مومن ہیں نہ منافق ہیں. البتہ اگر وہ عمل کریں گے تو اعمال کی برکت سے بھی دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس سے نورانیت آپ کی زندگیوں پر آتی ہے. تو فرمایا کہ اگر تم عمل کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے یہ مضمون اس سے پہلے بھی ناصر میں بیان ہو چکا ہے. نمبر ایک جس طرح کی نیچرل ہے اچھی صحبت اچھی نیچریں اچھی دوستیاں ان کے ذریعے سے ایمان حاصل ہوتا ہے اور ایمان حاصل ہوتا ہے آیات الہی پر غور و فکر کرنے سے جتنا آپ غور و فکر کریں گے کائنات میں جو اللہ کی قدرت ہے خود اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمت ہے اور خود اللہ کی کتاب کے اندر اللہ نے کیا کیا علم و حکمت کے موتی بتائے ہیں ان پر غور و فکر سے وہ ہمارا ایمان اقرار سے بھر کر یقین کی صورت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یقین عطا فرماتا ہے. یہاں پہ اسلام کی بحث اس لیے ہے کہ اسلامی ریاست میں شریعت کی بنیاد اسلام ہوگی نہ کہ ایمان. قانونی سطح پر صرف اور صرف اسلام سے بحث ہوگی اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور ہم کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ آیا اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے اور ختم نبوت کا قائل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو منوان تسلیم کرتا ہے وہ دنیا میں مسلمان کہلائے گا اور وہ اسلامی ریاست کا شہری ہوگا. چاہے عمل کے اعتبار سے وہ خاصی کو خاصی کیوں نہ ہو لیکن اسلامی ریاست میں شہری کے پورے حقوق اس کو ملیں گے. ایک شخص کا بیٹا بہت نیک ہو دوسرا بہت ہی گناہگار ہو لیکن وراثت میں دونوں کا حصہ برابر کا ہوگا. قانون کی بنیاد شریعت کی بنیاد اسلام میں یہ اسلام ہے نہ کہ ایمان ہے. یہ ہے تعلق اس آئین کا اس پوری صورت سے موضوع ہے. جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ اسلامی ریاست کا فل کہیے فیسلٹیز کے ساتھ وہ کیری نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہی اسلام ہے. تو جو شخص اسلام کو نہ مانے وہ ریاست کا پھر بنیادی جو بھی اس کی شہریت ہے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن مجید کا فرمایا ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہے وہ اسلامی ریاست میں رہیں گے چھوٹے بن کر اور انہیں جزیہ دینا پڑے گا. اسلامی ریاست ان کی املاک کی ان کی بادشاہوں کی ان کی جانوں کی ان کے مالوں کی حفاظت کرے گی. اس حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 بڑی اہم ہے. فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ان اہل کتاب سے مسلمانوں جنگ کرو جو کہ اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام کرایا اس کو حرام نہیں مانتے اور دین حق کو بطور دین قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ جزیا دیں اور چھوٹے بن کے رہیں. اب یہ بات آج کل بیان کرنا بڑی مشکل ہے اس لیے کہ ووٹ اگر آپ نے عوام سے لینے ہو اور اقلیتوں سے بھی لینے ہو تو آپ کی باتیں کہاں بیان کریں گے. لیکن قرآن یہی کہتا ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد صرف اور صرف اسلام ہے. باقی یہ ہے کہ دوسرے اسلامی دوسرے معاشروں سے ہماری بنیاد تعلق کی وہی ہوگی غیرت خالق اور غیرت والدین کی بنیاد پر. لیکن اسلامی ریاست کے اندر جس کا دستور ہی اسلام ہو اور جو اس دستور کو نہ مانے وہ پھر فل درجے کا شہری کیسے ہو سکتا ہے. لہذا شہریت کی بنیاد صرف اور صرف ہوگی اسلامی ریاست میں اسلام کی بنیاد پر. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر مومن کون ہے. اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان بدلوں کی ان دیہاتیوں کی کہ ایمان کی بڑی زوردار نقل کی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا مومن کون ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله. مومن تو بس وہ ہے یہ حضرت کا سورہ انما کے الفاظ مومن بس وہ ہے اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں. مومن تو وہی ہے الذین آمنوا باللہ ورسوله کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم يرتابوا پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں. اگر یہ دعویٰ کریں ایمان کا تو ان کا دعویٰ سچا اول آخر حسن ہے. پہلے فرمایا انما مومن یہی ہے اور آخر میں فرمایا یہی لوگ اپنے دعویٰ ایمان سے سچے ہیں. تو ہم نے کہ ہر بھائی ہر بہن اپنا اپنا جائزہ لیں. دو چیزیں ہیں ایمان حقیقی کے ارکان کی صورت میں. نمبر ایک دل میں یقین ہو کوئی شک نہ ہو انسان شریعت کے حوالے سے بالکل یکسو ہو نقصان ہو یا فائدہ ہو کوئی ناراض ہو یا کچھ ہو مجھے ہر صورت میں شریعت پر عمل کرنا ہے نمبر ایک. اور نمبر دو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کر رہا ہوں. اگر ہمیں شریعت میں محبت ہے اور ہم شریعت کے نفاذ کے لیے کسی بھی جماعت میں شامل ہو کر جدوجہد کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں تو ہم مومن ہیں اور ورنہ پھر مسلمان ہیں لیکن مومن ہیں. تو اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکات اور ایمان کے دو ارکان ہیں. نمبر ایک دل میں یقین اور نمبر دو عمل میں جہاد. یہ جہاد بہت اہم موضوع ہے. انشاءاللہ ہماری اگلی میسج اسی موضوع پر ہوں گی اور جو منتخب صاحب کا اگلا حصہ شروع ہوگا چاہوں وہ بھی جہاد ہی سے بحث کرے گا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ جہاد سے مراد صرف جنگ نہیں. ہم جہاد کا مطلب صرف دے لیتے ہیں کتاب. بلا شبہ کتاب جہاد کی اعلیٰ ترین صورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مرحلے ہیں جو طے کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ مرحلے طے نہ ہوں تو پھر وہ کتاب کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا. بہت پیارا شعر گایا جگر نے کہ میری طرف سے کوئی یہ کہہ دے مجاہدوں بے خبر سے پہلے صفائے قلب و نظر ہے لازم جہاز ہے وہ قبر سے پہلے. ہم جہاز ہے وہ قبر کے طرف تو بہت جانے کو تیار ہوتے ہیں. اب جہاز 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 اور اپنا اور ہتھیار اور یہ وہ. لیکن اس سے پہلے جو کام کرنے کا وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک وہ بنیادی کام نہیں ہوتا. اپنے لفظ کے خلاف جہاز اور تبلیغ کے لیول پر جہاز تو اس سے پہلے اگر ہم کود گئے کتاب میں تو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی ترتیب یہی ہے. 15 برس تک پہلا جہاد ہوا ہے وہ جہاد کے نفس اور جہاد ہوا ہے تبلیغ کی سطح پر. جب اپنے کردار کا ایک نمونہ پیش کر دیا کفار کے سامنے اور بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اب اس کے بعد 15 برس بعد بدر کے میدان میں وہ اعلیٰ ترین جنگی جہاد کی صورت کتاب وہ ظاہر ہوئی ہے. تو میری طرف سے کوئی یہ کہہ دے مجاہدے کے خبر سے پہلے صفائے قلب و نظر ہے لازم جہاد ہے وہ صبر سے پہلے. تفصیل کے بعد اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے مہینے ہوگی. جہاد کی قبیلہ ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا. اب آخری آیت میں فرمایا پھر اکو اللہ ہمیں دینے کو ایسے ان سے کہیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں آگے بتاتے احسان کے ساتھ ہو جو ہم ایمان لے آئے ہیں. ورنہ ہو جائے ہم سماواد والا حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں. اور بندہ ہوں دیکھ کے صحیح نویم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے. اس کے ہر چیز کا علم ہے. یا بنونا لے گا نہ سمو اے نبی وہاں پر آ کر احسان کر رہے ہیں تو اسلام لے آ رہے ہیں. کل لا تمنو علی اسلام تم اے سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت کرو. بل نہ ہو یمن علی تم بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. ان ہدا تم میری مان کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی. اللہ کو اسلام مطلوب نہیں ہے. اللہ کو ایمان مطلوب اپنے اندر ایمان پیدا کرو. دل میں یقین ہو اور عمل میں جہاد ہو اللہ کو یہ چیز چاہیے. تو اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. ان کو تم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو. باقی کا بڑا پیارا شعر ہے مولانا عثمان نے لکھا اپنی تفسیر میں منت منے کی خدمت سلطان امی کنی امی کنی منت سناد روح کے خدمت گزار کر. اگر تمہیں سلطان کی خدمت کا موقع مل جائے اس سے احسان مت کرو کہ تم نے اس کی خدمت کی ہے بلکہ سلطان کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا. کئی لوگ اس کی خدمت کرنا چاہتے تھے اس نے تمہیں موقع دیا تو تم اس کا احسان مانو. اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی سعادت دی اور اس نے تمہیں ہدایت کی سچی ایمان کی کہ اسلام سے آگے بڑھ کر اپنے اندر ایمان حقیقی پیدا کرو. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے راز جانتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ ساری بحث کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر. ایک بلاغ میں پرسوں اگلے ایک بات نہ ہوتا ہے